اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن شریف میں ہمیں صاف تاکید فرمائی گئی ہے کہ آیات متشابہات یعنی جن کا سمجھنا عقل پر مشتبہ رہے ان کے ظاہری معانی پر ہرگز زور نہیں دینا چاہیے کہ در حقیقت یہی مطلب اور مراد خدا تعالیٰ کی ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی اصل حقیقت کو حوالہ بخدا کر دینا چاہیے. اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کامل تعلیم ہے کہ اسی کی برکت سے ہم ہزار حائے سے جھگڑوں سے نجات پا سکتے ہیں جو قصص ماضیہ یا پیشگوئیوں کی نسبت اس زمانہ میں پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر یک اعتراض خلاف عقل معنی کو حقیقت پر حمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے. بس جبکہ ہم نے اس ضد کو ہی چھوڑ دیا اور اپنے مولا کی ہدایت کے موافق تمام متشابہات میں جن کا سمجھنا عقل پر مشتبہ رہتا ہے یہی اصول مقرر کر رکھا کہ ان پر اجمالی طور پر ایمان لائیں اور ان کی اصل حقیقت حوالہ بخدا کریں، تو پھر اعتراض کے لیے کوئی بنیاد پیدا نہیں ہو سکتی. مثلاً ایک صحیح حدیث میں یہ لکھا ہو کہ اگر 10 اور 10 کو جمع کریں تو وہ 20 نہیں بلکہ 15 ہوں گے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس حدیث کے مضمون کو حقیقت پر حمل کر بیٹھیں اور ناحق بے جازت کرنے سے مخالفوں سے ہنسی کرائیں. ہمارے لیے قرآن کی تعلیم سے یہ راہ کھلی ہے کہ ہم اس حدیث کو متشابہات میں داخل کریں اور فتنہ سے اپنے تئیں بچاویں، لیکن اگر ہم علم میں ایسے راسخ کیے جائیں جو الہامی طور پر ہمیں وہ معقولی راہ دکھلائی جائے جس سے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں، تو پھر کچھ ضرورت نہیں کہ ہم ایسی آیت یا حدیث کو متشابہات میں داخل رکھیں، بلکہ ان معقولی معنوں کو جو الہام کے ذریعے سے ظاہر ہوئے ہیں شکر کے ساتھ ہم قبول کر لیں گے. اور اگر یہ کہا جاوے کہ قرآن شریف کے ایسے معنی کرنا کہ جو پہلوں سے منقول نہیں ہے الحاد ہے، جیسے مولوی عبد الرحمان صاحبزادہ مولوی محمد لکھو والا نے اس عاجز کی نسبت لکھا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسے اجنبی معنی نہیں کیے جو مخالف ان معنوں کے ہوں جن پر صحابہ کرام اور تابعین اور تبا تابعین کا اجماع ہو. اکثر صحابہ مسیح کا فوت ہو جانا مانتے رہے، دجال ماہود کا فوت ہو جانا مانتے رہے، پھر مخالفانہ اجماع کہاں سے ثابت ہو؟ قرآن شریف میں 30 کے قریب ایسی شہادتیں ہیں جو مسیح ابن مریم کے فوت ہونے پر دلالت بیان کر رہی ہیں. غرض یہ بات کہ مسیح جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور اسی جسم کے ساتھ اترے گا نہایت لغو اور بے اصل بات ہے. صحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں، بھلا اگر ہے تو کم سے کم 300 یا 400 صحابہ کا نام لیجئے جو اس بارے میں اپنی شہادت ادا کر گئے ہیں، ورنہ ایک یا دو آدمی کے بیان کا نام اجماع رکھنا سخت بددیانتی ہے. ماں سوا اس کے یہ بھی ان حضرات کی سراسر غلطی ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو بزمانۂ گزشتہ محدود و مقید سمجھتے ہیں. اگر اس خیال کو تسلیم کر لیا جاوے تو پھر قرآن شریف معجزہ نہیں رہ سکتا، اور اگر ہو بھی تو شاید ان عربیوں کے لیے جو بلاغت شناسی کا مذاق رکھتے ہیں. جاننا چاہیے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہر ایک قوم اور ہر ایک اہل زبان پر روشن ہو سکتا ہے، جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک ملک کے آدمی کو خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو، ملزم و ساقط و لاجواب کر سکتے ہیں. وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانہ میں اس زمانہ کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر ایک زمانہ کے خیالات کو مقابلہ کرنے کے لیے مسلح سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں. اگر قرآن شریف اپنے حقائق و دقائق کے لحاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ معجزہ تامہ نہیں ٹھہر سکتا تھا. فقط بلاغت و فصاحت ایسا امر نہیں ہے جس کی اعجازی کیفیت ہر ایک خواندہ ناخواندہ کو معلوم ہو جائے. کھلا کھلا اعجاز اس کا تو یہی ہے کہ وہ غیر محدود معارف و دقائق اپنے اندر رکھتا ہے. جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو نہیں مانتا وہ علم قرآن سے سخت بے نصیب ہے. وہ ملم جو میں بزال کل اعجاز ہو فواللہ ما قدر القرآن حق قدر ہی وما عرف اللہ حق معرفت ہی وما وقر رسول حق توقیر ہی. اے بندگان خدا، یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و حقائق کا اعجاز ایسا کامل اعجاز ہے جس نے ہر ایک زمانہ میں تلوار سے زیادہ کام کیا ہے، اور ہر ایک زمانہ اپنی نئی حالت کے ساتھ جو کچھ شبہات پیش کرتا ہے یا جس قسم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پوری مدافعت اور پورا الزام اور پورا پورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہے. کوئی شخص برہمو یا بدھ مذہب والا یا آریہ یا کسی اور رنگ کا فلسفی کوئی ایسی الہی صداقت نکال نہیں سکتا جو قرآن شریف میں پہلے سے موجود نہ ہو. قرآن شریف کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب و غرائب خواص کسی پہلے زمانہ تک ختم نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں، یہی حال ان صحف مطہرہ کا ہے، تا خدائے تعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہو۔ اور میں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں کہ قرآن شریف کے عجائبات اکثر بذریعہ الہام میرے پر کھلتے رہتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ تفسیروں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ مثلا یہ جو اس عاجز پر کھلا ہے کہ ابتدائے خلقت آدم سے جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت تک مدت گزری تھی، وہ تمام مدت سورت والعصر کے اعداد و حروف میں بحساب قمری مندرج ہے، یعنی 4740۔ اب بتلاؤ کہ یہ دقائق قرآنیہ جس میں قرآن کریم کا اعجاز نمایاں ہے کس تفسیر میں لکھے ہیں؟ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ نقطہ معرف قرآنیہ کا ظاہر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے صرف یہی معنی نہیں کہ ایک بار برکت رات ہے جس میں قرآن شریف اترا، بلکہ باوجود ان معنوں کے جو بجائے خود صحیح ہیں، اس آیت کے وطن میں دوسرے معنی بھی ہیں جو رسالہ فتح اسلام میں درج کیے گئے ہیں۔ اب فرمائیے کہ یہ تمام معارف حقہ کس تفسیر میں موجود ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن شریف کے ایک معنی کے ساتھ اگر دوسرے معنی بھی ہوں تو ان دونوں معنوں میں کوئی تناقض پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہدایت قرآنی میں کوئی نقص عائد حال ہوتا ہے، بلکہ ایک نور کے ساتھ دوسرا نور مل کر عظمت فرقانی کی روشنی نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اور چونکہ زمانہ غیر محدود انقلابات کی وجہ سے غیر محدود خیالات کا بالطبع محرک ہے، لہٰذا اس کا نئے پیرایا میں ہو کر جلوہ گر ہونا یا نئے نئے علوم کو بمنصہ ظہور لانا، نئے نئے بدعات اور محدثات کو دکھلانا ایک ضروری امر اس کے لیے پڑا ہوا ہے۔ اب اس حالت میں ایسی کتاب جو خاتم الکتب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اگر زمانہ کے ہر یک رنگ کے ساتھ مناسب حال اس کا تدارک نہ کرے تو وہ ہرگز خاتم الکتب نہیں ٹھہر سکتی، اور اگر اس کتاب میں مخفی طور پر وہ سب سامان موجود ہے جو ہر یک حالت زمانہ کے لیے درکار ہے، تو اس صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف بلا ریب غیر محدود معارف پر مشتمل ہے، اور ہر یک زمانہ کی ضرورت لاحقہ کا کامل طور پر متکفل ہے۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ عادت اللہ ہر یک کامل ملہم کے ساتھ یہی رہی ہے کہ عجائبات مخفیہ فرقان اس پر ظاہر ہوتے رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایک ملہم کے دل پر قرآن شریف کی آیت الہام کے طور پر القاء ہوتی ہے اور اصل معنی سے پھیر کر کوئی اور مقصود اس سے ہوتا ہے، جیسا کہ مولوی عبداللہ صاحب مرحوم غزنوی اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ الہام ہوا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ، مگر میں اس کے معنی نہ سمجھا، پھر الہام ہوا قلنا یا صبر کونی بردم و سلامہ، تب میں سمجھ گیا کہ نار سے مراد اسی کا صبر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے الہام ہوا، رب ادخلنی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدقم، اور اس سے مراد اصلی معنی نہیں تھے بلکہ یہ مراد تھی کہ مولوی صاحب کو ہستان ریاست کابل سے پنجاب کے ملک میں زیر سایہ سلطنت برطانیہ آ جائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے الہامات میں کئی آیات فرقانی لکھی ہیں اور ان کے اصلی معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لیے ہیں۔ ان کے بعض مکتوبات اس عاجز کے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ بوقت ضرورت شائع کیے جائیں گے۔ اب مولوی عبد الرحمن صاحب براہ مہربانی فرماویں کہ جب کہ سلف صالح کے برخلاف قرآن شریف کے معنی کرنے سے انسان ملحد ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ عاجز بھی ان کی نظر میں ملحد ہے کہ خدا تعالیٰ کے الہام سے بعض آیات کے معنی مخفی ظاہر کرتا ہے، تو پھر مولوی عبداللہ صاحب مرحوم غزنوی کی نسبت جو ان کے مرشد ہیں کیا فتویٰ ہے؟ جن کو ایسے ایسے الہام بھی ہو گئے کہ جو آیتیں خاص پیغمبروں کے حق میں تھیں وہ امتی لوگوں کے حق میں قرار دے دیں، چنانچہ دو دفعہ بعض وہ آیتیں جو صحابہ کے بار کے حق میں قرآن کریم میں تھیں ساجس کی طرف اپنے خط میں لکھ کر بھیج دیں کہ آپ کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا ہے، انہی میں سے یہ آیات بھی ہیں، ایک قد افلح من زکاہا، دو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہ عاجز کے جو مولوی عبداللہ غزنوی مرحوم سے محبت اور حسن ظن رکھتا ہے، تو در حقیقت اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ عاجز من جانب اللہ معمور ہونے والا ہے، اور انہوں نے کئی خط لکھے اور اپنے الہامات متبرکہ ظاہر کیے اور بعض لوگوں کے پاس اس بارے میں بیان بھی کیا اور عالم کشف میں بھی اپنی یہ مراد ظاہر کی۔